جو سوالات دریافت فرمائے گئے ہیں، ان میں سے ایک بانڈز کا مسئلہ ہے کہ بانڈ کا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، بس اس کو آخری مرتبہ سمجھنا چاہیے کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بانڈز کا رکھنا ناجائز قرار دیا، اور ان کا فتویٰ ہمیشہ یہ رہا کہ یہ رقم درست نہیں ہے، اسے سود اور جوئے کا مجموعہ سمجھتے تھے. یہی تحریر فرمایا، اور اسی وجہ سے علماء نے بانڈز، پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں، ان کو خریدنا فروخت کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا. مدتوں بعد اس کے بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے مسلم کی شرح میں اس کو جائز بھی قرار دیا، اور باقاعدہ دلائل لکھے کہ پرائز بانڈ کا لینا جائز ہے اور اس میں حرمت حرام ہونے کی کوئی بات نہیں پائی جاتی. مفتی منیب صاحب سے ہم نے خود عرض کیا ایک مرتبہ، چھوٹا سا یہی، تو انہوں نے کہا میرے نزدیک وہ درست ہے، وہ جو فتویٰ ماں غلام رسول سعیدی صاحب نے دیا ہے. تو اس لیے دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کی تعصب کی بنیاد پر دوسروں کے دلیل کو رد کر دیں اور دوسروں کو سنیں. اس لیے کوئی آدمی حد درجہ مجبور ہے، بھیک مانگنے کی حد تک پہنچ گیا ہے، تو گنجائش یہ بھی ہے کہ وہ اس جواز کے فتوے پہ عمل کر لے، اور بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دین کو مشکوک چیزوں سے بچائے، انسان اپنی کمائی کو شک کی چیزوں سے پاک رکھے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے. تو اگر ضرورت شدیدہ وہ اضطرار کی کیفیت، جسے شریعت میں کہتے ہیں، کسی کو نہیں پیش آئی، تو کیا ضرورت ہے ان کاموں میں دخل دینے، نہ کرے. باز رہے ایک اور سوال، گزشتہ جمعہ کو سوال و جواب میں ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، ذوق پرواز. یہ جو ذوق پرواز ہے، یہ کتاب پڑھے ہوئے مدتوں وقت گزر چکا، کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی، ہم نے اس کا حوالہ دیا. وہ ذوق پرواز اب شاید ڈھونڈنے سے کہیں ملے، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملی، تو ملنی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اردو کی ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جو انٹرنیٹ پہ آپ ڈال بھی دیں تو آپ کو ملیں گی نہیں، کیونکہ ابھی تک یہ باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی ہو کہ حکومتی سطح پر یہ کام ہو کہ جو کچھ پاکستان میں چھپا ہے اسے وہ انٹرنیٹ پہ چڑھا دیں گے. ابھی تک ہمارے ہاں ہوا نہیں، کچھ بچوں نے اپنے شوق اور ذوق سے اللہ کا شکر ہے یہ کام کیا، اور بہت اچھا کام کیا، اور بعض ایسی ایسی نایاب چیزیں ڈال دی ہیں جو مارکیٹس میں ڈھونڈے سی چیزیں نہیں ملتی. بڑا آسان ہو گیا ان تک اپروچ، اور یہ کام ہندوستان والوں نے کیا تھا. ہندوستان والوں نے، گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ جتنی کتابیں جس بھی زبان کی، جس دور کی انڈیا میں آئی ہیں یا لکھی گئی ہیں، پرنٹنگ نہیں، کیونکہ پرنٹنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے نا، پرنٹنگ تو شروع ہوئی ہے 1830 کے قریب قریب، کلکتہ سے، پھر دہلی سے، پھر سیتاپور سے، پھر لکھنؤ سے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو بھجوایا تھا پہلی مرتبہ پریس میں، اور پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں اپنی بھی چھپیں، منشی نویل کشور نے بہت بہت زبردست کام کیا، انہوں نے پرنٹنگ کو اس زمانے میں انگلینڈ اور یورپ کی سطح تک لے گئے تھے اور بہت چیزیں انہوں نے چھاپی اور نئی چیزیں لکھوائیں۔ یہ تفسیر مواہب الرحمان جو ہے، یہ منشی نویل کشور جو تھے ہندو، یہ انہی کی محنت، انہوں نے وہاں امیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا دیا تھا اور ساری تفاسیر پرووائڈ کی، اور انہوں نے کہا حضرت قرآن پاک کی ایک زبردست شرح لکھے، تو انہوں نے مواہب الرحمان لکھی اور منشی نویل کشور ہمیشہ ان کے پاس جاتے رہے اور لکھواتے رہے، پھر اس کتاب کو انہوں نے چھاپا بھی، تو اس کے تو خیر کیا کہنے، اس کی خدمات کے لیے ایک مستقل دو تین گھنٹے کی نشست چاہیے۔ تو یہ جتنی کتابیں انڈیا چھاپ رہا تھا اور بہت سی نایاب چیزیں، میں خود اس کی تلاش تھی وہاں سے مل گئی تھی، لیکن معلوم نہیں کچھ مہینوں سے وہاں بھی یہ چیز ہو گئی ہے کہ اب وہ بھی نہیں، اسے یعنی جو مزید لٹریچر آنا چاہیے تھا نہیں آ رہا۔ تو ذوق پرواز یہ کتاب چھپی بھی ہے، انٹرنیٹ پہ یقیناً نہیں ہوگی آپ فرماتے ہیں تو، اور اسے مارکیٹ میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر ہمارے یہاں کسی وقت بھی، ہم نے آج اپنی لائبریری میں پتہ کروایا تھا وہاں بھی نہیں ہے، مگر کبھی بھی ملی تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا یاد رہا تو آپ سے عرض کرے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شریف مرد عورتوں سے دبتا ہے اور کمینہ انسان عورتوں پر غالب رہتا ہے، یہ کسی نے حدیث بیان کی ہے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھے، سیدھی سی دو لفظوں کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ شریف آدمی اپنی عورتوں سے دبتا ہے اور کمینہ آدمی ان پہ غالب رہتا ہے۔ جہاں سے یہ حدیث سنا کر اس کی تحریف کی گئی ہے، اس کے معانی میں تبدیلی کی گئی ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اگر آپ ابن ماجہ کو دیکھیں گے تو اس کا وہ باب نکالیے کہ کون سی چیز آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مختلف کتابوں میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ مجوسی، یہودی اور عیسائی، وہ سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ احادیث ساری صحیح ہیں، جو کچھ آیا ہے اس کو بتا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری احادیث درست ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے اس موضوع کو کہ کون کون سی چیزیں نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہاں وہاں یہ لکھا ہوا ملے گا۔ اب یہ روایت خود کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، غلط ہے، یہ ایک الگ موضوع، مستقل بحث ہے۔ یہودی، عیسائی اور مجوسی کے علاوہ وہ عورت جو ایام کی حالت میں ہو، اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بچہ سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سور سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح کی مختلف روایتیں آپ کو مختلف جگہوں پر ملیں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس پہ تنقید کی، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوں، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو، عورتیں کیا گدھوں کے برابر ہو گئیں، کیا عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جائے اور گدھا گزرے تو نماز ٹوٹ جائے؟ انہوں نے اس برہمی کا اظہار بھی فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب احادیث کو لائے ہیں تو انہیں کئی جگہ پر اس کی تاویل کرنی پڑی ہے, اور اس بات کو ائمہ نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سامنے سے گزرے اور نماز ٹوٹ جائے. ہم حنفیوں کا پکا مسلک یہی ہے کہ چاہے وہ گدا ہو, چاہے وہ کوئی ہو, جانور ہو, انسان ہو, کوئی مذہب ہو, کوئی چیز ہو, عورت اور مرد کسی حالت میں ہو, سامنے گزرنے والے سے نماز نہیں ٹوٹے, یہ پکی بات. سامنے گزرنے والے سے گزر رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ہاتھ سے روک دو کہ تمہارے سامنے سے نہ گزرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ زیادہ سے زیادہ پہنچے گا سجدے کی جگہ تک, تو سجدے کی جگہ اور پاؤں اس کے درمیان سے جو آدمی یا جو جانور یا جو چیز گزرے اسے روکو. ایک جگہ حدیث شریف میں آیا ہے صحیح معنی میں, صحیح روایت میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنگ کرو, جدال کرو, مطلب یہ کہ کوشش کرو, محنت کرو, ہمت کرو, اسے روک دو کہ تمہارے سامنے سے نہ گزرے. یہ ہمارا مسئلہ. اسی لیے عرب جب کسی کو روک دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو اصل میں انہی روایات پر, اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان سجدہ جہاں کرتا ہے, اب سامنے والا گزر رہا ہے, عین ممکن ہے کہ سجدے کی جگہ پہ اس کا پاؤں پڑے, تو آدمی سجدہ کرے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. نظافت طبع کی بنیاد پر کہ ایک آدمی یہاں پاؤں رکھ کے گزرا ہے, پتہ نہیں اس کے پاؤں پاک ہیں, ناپاک ہیں, گندے ہیں, صاف ہیں, تو آدمی کو کراہت محسوس ہو. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے اس تاویل کو لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹنے سے مراد یہ آئی نا. اب اصل بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر ائمہ بھی کہ نماز ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دوبارہ نماز پڑھے, نماز ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ ٹوٹ جاتی ہے, اللہ کی طرف جو توجہ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اسی لیے فقہا نے منع کیا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو سلام نہ کرو, کیونکہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے. سلام سن کے وہ اللہ کی بجائے تمہاری طرف ہو جائے گا کہ ہو فلاں صاحب آگے, شیخ صاحب آگے, ان سے یہ بات بھی کرنی تھی. اچھا خاصا تلاوت میں جی لگا ہوا ہے, قرآن وہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے, اور وہ بٹ صاحب آگے, یار ان سے دکان کی بات بھی کرنی تھی, توجہ منتشر ہو جاتی ہے. امام نووی رحمتہ اللہ اس کی تعبیر کی اور بہترین تعبیر کی ہے. وہ کہتے ہیں نماز نہیں ٹوٹتی. جس حدیث میں تحریف کی گئی ہے اب وہ بھی سن لیجیے. اصل میں بات ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ نماز کی حالت میں تھے, اور میرا بیٹا عبداللہ یا عمر, جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کے پہلے شوہر سے تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے, فرمایا کہ عبداللہ یا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ تھا گزرنے لگا تو آپ نے اسے روک دیا, بچہ رک گیا. اور اس کے بعد میری بیٹی زینب وہ کھیلتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی بیٹی تھی, آگے سے گزرنے لگی تو آپ نے اسے روکا, لیکن بچی طرح دے کر آگے سے گزر گئی, یعنی تھوڑی سی آگے ہو کے یا کسی طرح سے بھی چھپ کے وہ آگے سے نکل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا نماز پوری کر کے, اور آپ نے کہا ہن اغلب, یہ عورتیں جو ہیں نا یہ غالب آئی جاتی, مطلب یہ کہ عورتیں جس کام کو ٹھان لیں وہ کر گزرتی, جس چیز پہ اصرار کرتی رہیں پھر آخر مرد رک جاتا ہے اور اپنا کام کر لیتی ہیں. یہ ہے کل روایت, جتنی بھی روایات میں یہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کمینے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں سے دبتے ہیں اور جو شریف آدمی ہوتے ہیں عورتوں سے وہ دب جاتے ہیں اور کمینے ان پہ غالب آ جاتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. ولی عزب اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کا قصہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ ہنستے رہے مسکراتے رہے اور کچھ نہیں فرمایا. میں نے کہا اللہ کے رسول, مکہ میں ہم اپنی عورتوں پر حکم چلاتے تھے اور یہ مدینہ منورہ میں آ کے ایسی نرمی ہو گئی ہے کہ اب عورتیں ہم پہ حکم چلانے لگی. چپ رہے, کچھ نہیں فرمایا, بس ہنسے مسکرائے. یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو اور جب تم خوش ہوتی ہو نا تو تمہاری دونوں کیفیات کا مجھے ادراک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو, مجھ سے کوئی بات کرتی ہو اور تمہیں کوئی قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو رب ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ بات یوں ہے, جب ناراض ہوتی ہو, اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم. تو آپ نے خوش ہوتی ہو تو پھر میرا نام استعمال کرتی ہو, ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ چلی جاتی ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہنسی اور کہا یہ بات درست ہے آپ کی. تو اس لیے یہ مسئلہ ایسے نہیں. ایک صاحب نے ہمیں مخاطب کر کے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ الفاظ تو غیر مناسب ہیں مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا کلچر فروغ نہ پائے اور ہم ڈرپوکی کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو. بھیا بات ایسی نہیں ہے, بات سمجھداری کی ہے. نہ آپ کی سمجھ میں آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے جس پہ بحث کرنی ہے. مگر ڈرپوک ہے تو پھر کیا, وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات. ہمیشہ ذاتی کردار سے اوپر اٹھ کے جو نفس مسئلہ ہے نا اس پہ بات کی جائے. ایک بات جب زبان سے نکال دی تو وہ اس کی پراپرٹی نہیں رہی. آپ نے ڈرپوک فرمایا, اب آپ کی یہ پراپرٹی نہیں, اب یہ پبلک کا قضیہ ہے, لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے. ہمیشہ جو کلام کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کرے, دوسروں کی تشریح بعد میں آتی ہے. ہر آدمی اپنے کلام کا ذمہ دار ہے اور اسے چاہیے کہ مانگے پہ, سوال کرنے پہ وہ اس کی تشریح کرے اور اس نفس مسئلہ سے ہٹ کے کہنے والے کے کردار کو ڈسکس کرنا یہ خراب بات, کوئی نہیں کرتا. تو کہتے ہیں اس کو چھوڑو, اس کا کردار جو بھی ہے بات کرو نفس مسئلہ پہ, نفس مسئلہ پہ بات کیا ہے. بات میرے بھیا پھر ذرا سی عقل اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی مطلوب ہے یا نہیں. اس کائنات میں لوگوں کو مار دینا ہے, اپنی حالت تو دیکھیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور چیلنج کس کو کر رہے ہیں. محروم نے مثنوی میں ایک لمبی طویل حکایت لکھی ہے, آپ مثنوی پڑھیں تو بڑا اچھا ہو. مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بکرا, اونٹ اور تیسرا جانور کون سا تھا, بیل, کہ جنگل میں مل گئے اور قحط سالی کا موسم تھا اور فصل کوئی پڑ نہیں رہی تھی, اجڑا ہوا جنگل اور خوراک کی تلاش میں تینوں نکلے. تو ایک جگہ دیکھا کہ گھاس ہری بھری اور اس کا ایک پورا بنڈل سامنے پڑا ہوا ہے, تو تینوں بہت خوش ہوئے. اور بکرے کو پتا تھا کہ میری حالت کیا ہے. دمبے نے کہا میں تو مارا جاؤں گا. اس نے کہا بھائی جس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہو نا, جو سب سے بڑا ہو, وہ اس کو کھانے کا سب سے پہلے حقدار ہے. بھوک چمکی بھی تھی تینوں کی. تو مثنوی میں آتا ہے کہ اونٹ نے کہا ہاں بھائی بیل تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس رسول کو تسلیم کر دیتے ہیں کہ جو بڑا ہے اس کا حق زیادہ ہے. اس نے کہا میری عمر کا کیا پوچھتے ہیں سرکار؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تھے تو جو پہلی مرتبہ ہل جوتا زمین کے لیے اور ایناج کے لیے وہ جو دوسرا بیل تھا نا وہ میں, میری عمر تو یہ. پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ بکرے دمبے, دمبے نے کہا جی میری عمر تو ہے تھوڑی مگر کیا کروں, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جو دمبا بھیجا گیا تھا وہ میں ہی تھا. یہ سن کے اونٹ نے کہا کہ بیل, اس نے اونٹ نے منہ ڈالا گھاس پہ اور اٹھا لیا بنڈل کو, اس کا یہ بیل ایک لات ماروں نا تو تم ادھر جا پڑو, اور دمبے کو کہا تیری جان ہی کیا ہے کہ میرے مقابلے میں آئے. یہ دنیا ان کی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, یہ دنیا عمروں سے نہیں ناپی جاتی. بات یہ ہے میرے بھیا کہ دنیا ان کی ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے, دنیا ان کی ہے جنہوں نے ریسرچ کی ہے, دنیا ان کی ہے جنہوں نے کے پاس ٹیکنالوجی ہے. دنیا کا کھیل ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے جو ایک ایک دن میں اتنی بمباری کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے پورے بجٹ ان کے مقابلے میں بیکار. دنیا ان کی ہے. انڈیا کے منہ لگتے ہیں, $200 ارب سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہے ابوظہبی میں. ابوظہبی میں یہ شمار ان کی حکومت نے جاری کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہر ایک عربی کے مقابلے میں 3 ہندوستانی ہیں, اتنے ہندوستان کے افراد یہاں بڑھ گئے. انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں تم پاکستان والے 2-3 ارب روپے کی تمہاری انویسٹمنٹ ہے, اور وہ جس کی 100 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے کشمیر کے مسئلے پہ 2 دن پہلے وہاں پر پوچھا گیا تو یو اے ای کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا انڈیا نے جو کچھ کشمیر میں کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ اسلامی دنیا ہے آپ کی. سعودی عرب ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کتنی کر کے گیا اور انڈیا پہنچے ہیں تو 20 خرب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور ابھی حال ہی میں پھر انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا اس سے مودی سے کہ ہم آپ کے ساتھ 200 خرب کی اور انویسٹمنٹ ابھی مستقبل میں کریں گے. یہ بھیا دنیا ان کی. ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 300 سال سوائے اس کے کہ ہم تنظیمیں اٹھائیں, سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں, ہمارے بچے امریکہ میں پڑھیں اور یہاں پر امریکہ کے پرچم کو ہم اپنے پاؤں میں دیں, یہ زندگی میں منافقت اور نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم یہی جمعہ پڑھا کے ایک دن جا رہے تھے, گاڑی روک لی کہ وہ جو اس کی قیادت کر رہے ہیں وہ میں نے کہا حضرت سے عرض کرنا کہ بیٹا تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور لال مسجد سے آپ جلوس نکال رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہیں بھی بلا لیں نا, بچے کو صحیح بائیک آؤٹ کریں آپ نے کرنا. اس لیے اپنی عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے, بزدلی اور ڈرپوکی کی بات نہیں ہے بھیا. بات یہ ہے کہ جینے بھی دینا ہے کسی کو, یعنی رہنا بھی ہے اس دنیا میں یا نہیں, یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. ایک ایک دن آپ نے امریکہ کی اقتصادی پابندیاں دیکھی نہیں, اس سے پہلے ہماری بھی بات ہماری یہ بات سمجھ میں کم آتی. ہم جب عراق گئے اور کئی مرتبہ کتابوں کی خریداری میں گئے اور امریکہ نے جو سینکشنز لگائی تھی وہ دیکھ کے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ اوہو, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق سب سے پہلے شکار ہوگا, لا درہم ولا قفیز, دنیا اس کا بائیکاٹ کر دے گی اور عراق میں تم دیکھو گے کہ ایک درہم ایک سکہ باہر سے نہیں آئے گا, بلا قفیز روٹی کا ایک ٹکڑا ان عراقیوں کو نہیں ملے گا. امریکن سینکشنز کو دیکھ کر پھر یقین ہوا کہ یہ وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم یاتی بشام, پھر شام والوں کے ساتھ یہ ہوگا, پھر فرمایا مصر والوں کے ساتھ یہ ہوگا, اور پھر فرمایا پھر تم میں ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اور وہ اتنا سخی بادشاہ ہوگا کہ وہ گنے گا نہیں تمہیں دولت دیتے ہوئے, وہ تو جھولی بھر بھر کے تمہیں دے گا. یہ فرمایا, اور پھر فرمایا کہ پھر جو یہودیت اور ان کا غلبہ ہوگا تو تم ٹھہر نہیں سکو گے, ایران عراق مصر شام وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہودون کما بدا, تم جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے, جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے, جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے خیبر تک. اور آپ نے فرمایا تم یاد رکھنا اس زمانے میں یروشلم جتنا آباد ہوگا میرا شہر اتنا ہی برباد ہو جائے. تین مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بیت المقدس خراب اہل یثرب, تین مرتبہ فرمایا کہ جتنا یہ اسرائیل یہ یروشلم فرمایا آباد ہوگا اتنا ہی میرا شہر برباد ہو جائے گا, تین مرتبہ یہ فرمایا. یثرب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے, تین چار ہجری تک یہ لفظ یثرب مسلمانوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا, پھر جب اللہ نے قرآن میں سے مدینہ کہا نا پھر مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ کہا. یہ سب چیزیں سامنے, عراق پہ سینکشنز ہوئیں اور ہم ظاہر ہے کہ کتابوں کی دکانیں جب بند ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے. ایک دن خیال ہوا ایک دوست کے ساتھ کہ اسپتال دیکھتے ہیں اسکول دیکھتے ہیں یا کہ ایجوکیشن سسٹم کیسے. ہم نے ایجوکیشن سسٹم یمن میں دیکھا, ہم نے ایجوکیشن سسٹم جرمنی میں دیکھا, ایجوکیشنل سسٹم سعودیہ کا دیکھا, دنیا کی خاک چھانی اور ایجوکیشنل سسٹم دیکھتے رہے. امریکہ برطانیہ تو گویا اپنے گھر کی بات. کہ قومیں پڑھتی کیا ہیں اور پڑھایا کیسے جاتا ہے, پوری کتاب لکھ دیں تو ہزار صفحے بن جائے. عراق کے ہاسپٹلز میں جب گئے تو چیخو پکار کی آواز, لوگ چیخ رہے تھے. ہم نے کہا یہ کیا ہے, گھبرا گئے. پتا چلا کہ ایسی سینکشنز لگی ہیں کہ سن کرنے کی دوا عراق میں نہیں ملتی, نہ دنیا بھر سے آنے دیتے ہیں. خواتین کی چیخیں بچوں کے مسئلے پہ اور مردوں اور عورتوں کی چیخیں, دانت میں درد ہے بغیر سن کیے داڑھ کو ایک آلے سے پکڑ کر نکال رہے ہیں اور آدمی بے ہوش ہو رہے ہیں چیخیں مار مار کے. یہ تھوڑی سی تکلیف. ہم نے توبہ کی, جمعہ آ گیا, جمعہ پڑھ کے باہر نکلے, بہت بڑے عالم دین سید, قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوئی, اور معلوم نہیں کیا سوچا ہوگا ہم سے, کہنے کہ یہ بارہ جلدیں ہیں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے, آپ مجھے ایک وقت کا گھر والوں کا کھانا اور میرا کھانا دے دیں, دو وقت کا یہ آپ لے لیں اپنے نام سے چھپوا دیں. سید تھے, ہم نے کہا شیخ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں مل رہا, کھانے کو نہیں مل رہا. ہم نے عراق سے آگے دوسرے ملک میں جانا تھا, بائی روڈ کا ہوا کہ بائی روڈ چلتے ہیں. عراق پہنچ کے اس کی سرحد پہ میجر جنرل کھڑا تھا, اور جب کرنسی انہوں نے چیک کی تو بہت سے سکے تھے, وہ سکے سارے انہوں نے رکھ لیے اور کہنے لگے کل عید ہے میرے بچوں کے کام آ جائیں گے اور اتنے پیسے اور دو. میں نے کہا اتنے پیسے آپ کو, ہم نے کہا دے دیں تو پھر کتابیں کہاں سے خریدیں؟ ان کا نہیں جا سکتے. واپس آئے پلٹے اور پھر بھائی ارکٹ کے لے خیر جانا ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس قدر عاجز ہو گئے تھے عراق والے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جو کچھ تھوڑی بہت واقفیت تھی, ہم نے ان سے کہا کبھی کام کا نہیں کہا. کہنے لگے کہیں جی کام. میں نے کہا ان سے کہیں بے نظیر صاحبہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے دوائیاں تو کم سے کم بھیجیں. پہلی مرتبہ بے نظیر نے اپنے دور میں ایک دوائیوں سے بھرا ہوا جہاز بھیجا اور فرانس نے اس کی حمایت کی, نیو یارک نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ عالمی معاہدے ہیں اور یہ ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت ایران کی کیا حالت ہے. ایران کے لدے ہوئے جہاز بندر عباس پہ اور دوسری جگہوں پہ کھڑے ہیں اور مکئی لدی بھی ہے. سینکشنز نہیں جا سکتا. وہ جو مکئی ہے, اناج ہیں, جن ملکوں میں ایران بھیجتا ہے وہاں لوگ کیا کھائیں گے. اور ایران پہ سینکشنز ایک مرتبہ لگ گئی تو پتا پھر چلے گا کہ سینکشنز ہوتی کیا ہے ہمارے زمانے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ حیثیت ہی کیا ہے. ہم اپنے تعلیمی نظام کو درست کر ہی نہیں سکے, اور جب ہمارے یہاں ایجوکیشن جب تک درست نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. سیدھی سادھی ہم یہ سمجھتے ہیں دو لفظوں کی بات. کل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اقبالیات کو وہ آئندہ تعلیم میں شامل کریں گے. ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا اقبالیات سے پہلے فارسی کو شامل کریں. فارسی اگر نہیں آئے گی اقبال کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا, سمجھا ہی نہیں جا سکتا. او نہیں مفتی صاحب پھر تو پرانے زمانے کے نصاب پہ چلیں گے تو ہم نے کہا پرانے زمانے میں چلنے میں تو عافیت ہے. اقبالیات علامہ اقبال کو پڑھنا ہے تو فارسی پڑھو. فارسی پڑھو تو نوکری نہیں ملتی, جانا کہاں. اس لیے پتوں کو پانی دیتے ہیں اور جڑ کے سوکھنے سے غافل. تو بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت کوئی ایک ادارہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ سائنٹسٹ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں. کتنے نوبل پرائز ونر ہیں. اسرائیل اپنی حفاظت نہ کرے جس کے ایک ایک شہر میں 100 سے زیادہ نوبل پرائز ونر ہیں. اور اب اسرائیل نے نئی چیز جو ایجاد کی ہے یہ ہے آپ کے خیال میں مشین آ گئی. انہوں نے کہا کہ اسے کہیں بھی کھڑا کر لیں اور وہاں پر ہوا سے یا آکسیجن اور ہائیڈروجن لے کے پانی آپ کو پرووائڈ کر دیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سادگی اپنوں کی دیکھ, غیروں کی ہلیاری بھی دیکھ. یہ ہمیشہ اسپین ہم نے کیسے پتا کر لیا تھا مسلمانوں. اسپین جانے کا رستہ تک نہیں مل رہا تھا مسلمانوں کو, اور اسپین والے گھرے ہوئے تھے, رستہ کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اسپین کے اندر سے لوگ آئے اپنی قوم کے غدار اور انہوں نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسپین میں اندر جانے کا راستہ کیا ہے. ایک باغ میں ایک کاریز بچھی ہوئی تھی. بلوچستان میں ہوتی ہیں کاریزیں, زمین دوز پائپ سمجھ لیں. اس سے وہ چلا اور جا کر اس نے اسپین کے ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا. اس نے کہا یہ یہاں پہ نکل رہی ہے, یہاں پانی باہر جاتا ہے, پہاڑوں پہ برف باری اور یہ اور وہ, اور آج کل سردی خشکی کا موسم ہے تو جیسے میں اور یہ آئے. ساری فوج گئے, ساری فوج مسلمانوں نے گزاری, قوم کے غدار نے اسپین بھیج دیا. آپ کے لیے فتح تھی, آپ کے لیے اللہ کا دین پھیلانا تھا, آپ کی مرضی, لیکن قوم کے غدار ملے نا. ہمارے یہاں کون کون سے غدار ہیں کبھی سوچا ہے؟ ہمارے یہاں کس کس نے غداری کی؟ سکندر مرزا ہمارے یہاں رہا, وہ کس کا پوتا تھا؟ میر جعفر کا, جو پشتینی غلام اور خدمت گار تھے انگریزوں کے. اب 70 سال بعد آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی نظام تعلیم کو بدلیں گے. آپ کہاں سے بدل دیں گے؟ سر آنکھوں پہ آپ کی بات. خدا مبارک کرے, اللہ آپ کو توفیق بخشے, ہم دعا گوئی ہیں عاجز لوگ, لیکن آپ کہاں سے بدلیں گے؟ آپ کے پاس نیا نصاب تعلیم ہے کیا جسے آپ بدل کے ایک اچھا نصاب تعلیم لائیں؟ کچھ بھی نہیں. صفر پہ کھڑے ہیں. پاکستان میں جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں ابتدائی طور پر بالعموم ان لوگوں نے قائم کیے ہیں جن کے دل میں دین کی اپنی قوم کا کوئی ہمدردی نہیں تھی اور دین بالکل ان کی زندگیوں میں نہیں تھا. وہ جس طرح وہاں مسلم لیگ کے لیڈر تھے ویسے ہی آ کے یہاں بھی لیڈر بنے. انہیں کیا پتا کیا بیت تھی. آپ کشمیر کے مسئلے پہ پڑھنا چاہیں تو سردار شوکت حیات نے کتاب لکھی ہے دا نیشن ہو لاسٹ ہز سول, ضرور پڑھیے اس, آپ کو پتا چلے گا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے خود کتنا بگاڑا ہے. سردار شوکت حیات اس وقت کیا 20-25 برس کے لڑکے سے تھے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے کہا ہم جاتے تھے شام کو کشمیر کی, جب جنگ چھڑی تو کشمیری لڑکیاں بہت خوبصورت کیمپس میں آ کے انہوں نے پناہ لی. لمبا قصہ لکھا ہے, انہوں نے بڑے فخر کا اظہار کیا کہ ہم لڑکے جا کے ایک روٹی پہ ایک جوان لڑکی کو اپنے یہاں لے آتے. پڑھ لیں اس میں, انہیں بڑا اچھا قصہ اپنی زندگی کا بھی تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میری بارات لاہور سے امرتسر جانی تھی اور میری والدہ وغیرہ وغیرہ رشتہ داروں نے مہندی جو رچنی تھی اس کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا, ہم نے شراب کی پیٹیاں بھی رکھ دی. تو پہلی مہندی جو میری بیگم کے ہاتھ پہ رچی وہ شراب سے ملی ہوئی. اور بھی سناؤ, چھوڑ, آپ خود پڑھ, خود پڑھ. ہم اسی لیے کتابوں کے حوالے اسی لیے نشاندہی کرتے ہیں کہ بچوں خود پڑھو تاکہ تمہیں شعور پیدا ہو کہ ہماری قیادت کیا تھی. ریڈیو پاکستان قائم ہوا تھا, چلو اس واقعے کے سنانے میں حرج نہیں. اس کتاب کو اور سنائیں تو پتہ نہیں آفتاب صاحب کھانے پہ بیٹھنے دیں یا نہ دیں. ریڈیو پاکستان شروع ہوا کراچی میں, بخاری صاحب نے شروع کیا تھا. یہ دونوں بخاری سادات میں سے بخارا کے سادات تھے, ان کے یہاں پیری مریدی کا سلسلہ تھا. دیانتدار بھائی تھے, انہوں نے کہا یار ہم پیری مریدی کے قابل نہیں, ہم اس سلسلے کو چلائیں گے. اس زمانے میں اتنی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کی, ریڈیو پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ دو یہ بخاری برادران سگے بھائی تھے. تو لوگ کہتے تھے بی بی سی سے مراد بخاری برادران کارپوریشن, مذاق اڑاتے تھے. وزیر تھے شہاب صاحب, قاری صاحب تھے, قرآن تو بیچارے بس کیا پڑھتے تھے. انہوں نے وزیر شہاب وزیر اطلاعات کی منتیں کی کہ کس طرح مجھے ریڈیو پاکستان پہ آپ قرآن پڑھنے کی اجازت دیں. تو وہ جاننے والے تھے, شہاب صاحب نے بلایا بخاری صاحب کے بھیجا کہا بخاری صاحب ان کو قرآن پاک کی تلاوت کر. تلاوت ہو گئی, بخاری صاحب نے لکھا جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا حضرت کچھ پہنچانے کے لیے گاڑی, تو انہوں نے کہا جی گاڑی تو تیار ہے اور ایک اور گاڑی بھی کھڑی ہے. بندو خان زبردست موسیقی کے ماہر, وہ اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی چلنے ہی والی ہے. تو کہتے ہیں میں بھاگا, میں نے کہا انہیں روکو حضرت کو بھی ساتھ لے جائے. حضرت بھی بیٹھ کے گھر تو چلے گئے. وزیر کو شکایت کی کہ اب میری یہ قدر رہ گئی ہے دنیا میں کہ میں میراثیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں, یہ میری سخت توہین. وہ تلی کو لگی اور تالو سے نکلی, بہت ناراض ہوئے. وزیر نے بلایا بخاری صاحب کو اور کہا بخاری یہ کیا کیا. ان کا میں معافی مانگوں, چلے گئے. کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی وزیر کی اور حضرت کی, تو انہوں نے کہا وہ کہتا تھا معافی مانگ لے گا, کم سے کم اتنی سے شرم مروت ہونی چاہیے, معافی مانگ لیتے. اگلے دن آفس میں بلا لیا اور بخاری سے کہا بخاری تم نے بندو خان اور حضرت کو اکٹھے بٹا دیا, ایسی توہین کی, اور تم کہتے معافی. معافی کا کیا ہوا؟ ان کا حضرت میں نے بندو خان سے معافی مانگ. یہ لوگ تھے اور یہ محکموں کے سربراہ تھے. دین کی کیا عزت تھی, کیا چیز تھی, ایسے ہی چل رہا ہے بھیا. اس لیے ڈرپوک اور بہادری کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں عصر حاضر اور حالات حاضرہ پر غور کرنا چاہیے.